الاجل يا امام الاجل الاجل يا امام الاجل الاجل امام جان والے ہیں امام جان والے ہیں امام جان والے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم عجل لولیک الفرج۔ ناظرین کرام السلام علیکم، پروگرام آگاہی کی خصوصی قسط لیے قمبر رضوی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو چل رہی ہے ولادت امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے، حکومت امام مہدی۔ ہم اس پرمسرت موقع پر جو 15 شعبان المعظم کا موقع ہے، ہم اپنے تمام ناظرین کو دل کی عطا گہرائیوں سے پروگرام آگاہی کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہم سب، آپ اور ہم سب مل کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کا وہ دور دیکھ سکیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ ہم نے آج ایک مرتبہ پھر پچھلے پروگرام کی طرح اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی صاحب کو، آپ جامع بیست کے ٹرسٹی ہیں۔ آغا صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں۔
بہت شکریہ، میں بھی سب کو سلام کہوں گا اور اس عظیم شخصیت کی ولادت کی مناسبت سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ سوالات سے آغاز کریں، ہم انشاءاللہ جہاں تک خدا نے توفیق دی ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
اگر ہم لاسٹ ٹائم ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام علیہ السلام کا جہاد کا جو ہے نا وہ انداز کیا ہوگا یا جہاد کا عالم کیا ہوگا، اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں، امام علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی، اب اس کے بعد چونکہ ہم ایک معنوی ترقی کا بھی دور ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے معنوی حوالے سے شاید بہت پیچھے جا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ جو امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انداز تھا یا مولا علی علیہ السلام کے دور میں تھا وہ پلٹے گا، تو معنوی ترقی کا کیا عالم ہوگا امام کے دور میں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس معنویت والی بات کو بڑے اچھے انداز میں تاریخ نے، خصوصاً اہل بیت علیہم السلام نے اپنی روایات کے اندر، لیکن میں انہی جو ایک معروف موضوع ہے، اگر ہم کہیں کہ دو تین علامتیں بیان ہوئی ہیں، پہلے کہا کہ معنویت، یا یوں کہیے مخالفت جو ہے وہ یوں ہے کہ دجال ایک لفظ آتا ہے، پھر ایک موضوع آتا ہے کہتے ہیں کہ ایک آنکھ والا ہوگا کہ جو سامنے آئے گا امام کے، تو یہ دو تین موضوعات کے جب آپ تحقیق کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مادیت کی طرف جو ہے وہ دلیل ہے، دلالت جو ہے مادیت کی طرف ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے وہ معنویت سے بہت دور ہوتی جا رہی ہے اور مادیت میں دفن یا گھرتی چلی جا رہی ہے، ایک دلدل ہے مادیت کا کہ جس میں ہم سبھی دھنس گئے ہیں، یعنی اس میں مذہبی غیر مذہبی کا موضوع نہیں ہے، اس میں مسلمان غیر مسلمان کا موضوع نہیں ہے، اس میں شیعہ غیر شیعہ کا موضوع نہیں ہے، اس میں یہ اتنی خطرناک دلدل ہے کہ ہم اس مادیت کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھستے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے واقعی دلدل کے جس سے نکلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو اور زیادہ پھنس جاتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا اور پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں، اچھا، اس کی علامت کو جو یہ دجال اور ایک آنکھ والی بات ہے، اکثر یہی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیا کا دو، ہر دنیا نے آخرت، یا دوسرے لفظوں میں یہ جو کچھ کائنات یا وجود ہے یہ مادی پہلو بھی رکھتا ہے اور معنوی پہلو بھی رکھتا ہے، جب ہم ان دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی بیلنس کرتا ہے مادیت کو اور روحانیت کو، مادیت کو اور معنویت کو، لیکن جب ایک آنکھ سے دیکھنے کا مطلب بیان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے وہ تک نظر ہو جائے گی، تک بودھی ہو جائے گی، یعنی وہ ایک ہی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھے گی، تو وہ روحانیت نہیں ہے، وہ معنویت نہیں ہے، اور بہرحال آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کس طرح سے مادیت تمام موضوعات کو گھیر کے اپنے اندر سموتی چلی جا رہی ہے، کہ اب ہم جو ہے نا وہ روحانیت اور معنویت اور باطن اور چھپا ہوا ظاہر نظر نہ آنے والا لیکن حقیقت وہی ہے، یعنی یہ ساری باتیں اب لگتا ہے کہ جیسے خواب ہیں، کوئی کرتا بھی ہے تو لگتا ہے ایک مذاق ہے، اس قدر دنیا جو ہے مادیت میں گھر گئی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہیں کہ یار اجر جو ہے وہ تمہیں آخرت میں ملے گا، اجر جو ہے تمہیں بعد میں ملے گا، لوگ تیار نہیں ہیں، لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار جو کچھ حاصل کرنا یہیں کر لو، جو کچھ ملنا ہے یہیں مل جائے، یعنی اس میں مذہبی بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں، مادی تو تھے ہی اس دوڑ میں شامل. تو آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے یعنی جو موجودہ سسٹم ہے اس نے انسان کی معنویت کو ہٹ کیا ہے اور فوکس کر لیا اس کی مادیت کے اوپر اور معنویت کو تباہ کیا ہے. اب جتنا جتنا انسان مادی ہوتا چلا جا رہا ہے، جتنا جتنا انسان اس مادیت میں پھنستا چلا جا رہا ہے، یقینی طور پہ اتنا ہی وہ معنویت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ اگر اصل راستے سے دوسرے راستے کو پکڑ لیں گے تو وہ پھر وہ آپ کو آہستہ 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 دور کر دے گا اس اصل راستے سے. جمع نہیں ہو سکتے یعنی یہ دونوں. اور یہ جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مادیت کے ساتھ ساتھ معنویت کو بھی لے کے چلے. بہت ہی کمال چاہیے یعنی اس کے لیے. وہ ہوتا یہی ہے کہ ہماری پھر جتنی مادی حیثیت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی معنوی حیثیت کم ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی یہ کوئی بیلنس کر لے، کوئی ان کو توازن برقرار کرے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم کتنا، یعنی جو سمپل اگر تعریف کریں کہ جو رائج تعریف ہے، ہم یہ کہیں گے کتنا انسان جو ہے وہ اپنی مادی دنیا کے لیے کام کرتا ہے، کتنا انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے کام کرتا ہے. یہ باتیں جو مثالیں آسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں اس معاشرے کے اندر کہ آپ کے کاموں کی اصل وجہ کیا ہے، آپ کی کوششوں کے اصل آپ نتیجہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اصل میں جو ہیں وہ کس چیز کے انتظار میں، آپ اس دوڑ کے اندر شامل تو ہو گئے ہیں، آپ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہ لفظ نہیں نکلتا کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اب یہ میں کام جو ہے یہ اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام جو ہے انشاءاللہ اسلام کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ اب آہستہ آہستہ جو ہے نا ہمارے اہداف بھی مادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم دنیاوی ترقی کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنی آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی لگتا تو بڑا اچھا نعرہ ہے کہ یار آرگنائزیشن مضبوط کرنا تو بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک طرح سے جو ہے نا وہ آپ اپنے ہدف سے نیچے آ گئے. آپ کو کہنا یہی چاہیے تھا کہ آپ اللہ کے نظام کے لیے کر رہے ہیں، آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال تو یہ مادیت اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان کو گھیر لیتی ہے.
یہ جو نا خود جو صورت حال ہے، یہ مطلب جو الہی تنظیموں کے افراد جو کہہ رہے ہیں آپ، جس کا اشارہ کیا کہ الہی تنظیموں کے افراد کہتے ہیں تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی خود بت کی صورت حال
بن جائے گی نا. اگر آپ یہ کہیں کہ الحمدللہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ جس ادارے میں، جس گھر میں، جس تنظیم میں، جس جگہ پر بھی ہوں گے، خود بخود وہ تو پرورش پائے گی پائے گی خود بخود. آپ دیکھیں نا، اگر آپ انسان کو معنوی اعتبار سے مضبوط کر رہے ہیں، اس کو اہداف کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کی نگاہ کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ اس کا ویژن جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو بڑا ویژن دے رہے ہیں، اس بڑے ویژن پہ وہ بڑا کام کر رہا ہے، تو یہ آرگنائزیشن تو خود بخود مضبوط ہو رہی ہے نا، یہ تو کہیں نہیں جاتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے نعروں میں، ویژن میں بہت نیچے آ جاتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی خواہشات کیا ہیں؟ وہ آپ سے جو ہے نا وہ آپ کے اندر ایک معنوی انقلاب کے خواہش مند ہیں. اور وہ ایک دوسرا اگر انداز میں اپناؤں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب معرفت بنانا جو ہے نا وہ ان کا سب سے بڑا ہدف ہے. یعنی آپ توحید کی حقیقت کو پہنچیں، آپ امامت اور نبوت کی حقیقت کو پہنچیں، آپ معاد کو کہ آپ کہیں سے آئے ہیں اور کہیں واپس جانا ہے، یقینی طور پہ قیامت کا ہے اور ایک آخرت ہے اور وہ آپ کا ابدی گھر ہے، وہیں آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. دنیا میں آئے ہو تو یہاں اس کو بس کھیتی سمجھو، اس آخرت کے لیے اس کو کھیتی سمجھو بس، کہ یہاں پر جتنا بو گے اتنا اچھا کاٹ لو گے، جتنا کاٹ لو گے وہاں کام آئے گا. زراعت کے لیے آئے ہو یعنی اتنا نیکیوں کا کام عمل انجام دو کہ تم خود بخود وہاں کے لیے جمع کرو. یہ سارے موضوعات جو ہیں نا یہ آہستہ آہستہ ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں ہماری دنیا سے، یہ ہم سے چھین لیے گئے، ہم سے لے لیے گئے. اب اہل بیت علیہ السلام جو ہے نا وہ تو انہیں چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ بظاہر ان کی مادی زندگیاں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی، یہ نہیں تھا ان میں کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑا گھر نہیں رکھ سکتے تھے، وہ بہت مال و دولت جمع نہیں کر سکتے تھے، سب باصلاحیت لوگ تھے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا ہی جمع کر رہے ہیں کہ جتنا ان کی ایک دن کی زندگی گزر جائے، جتنی ان کی دو دن کی زندگی گزر جائے، اور پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی یعنی ایک آدمی اپنے رزق کو کما رہا ہے اور ادھر اللہ پہ توکل کر رہا ہے، توکل یار یہ کون سا توکل ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی دن کے لیے بس سوچے اور اگلے دن وہ اللہ پہ ڈالے؟ تو بھائی اہل بیت یہی ہیں، یہی تو وہ بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مادیت اتنی زیادہ ہم پر حاوی ہے کہ یہ بات مذہبی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یار یہ توکل کیسے کہتے ہیں. اپنے کاموں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے اللہ کے سپورٹ کر دینا، آدمی آخر تک جو ہے نا وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہی عقل مند ہے، اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے. یعنی ہم کہیں پر کسی بھی جگہ پر جو ہے نا وہ بہترین کام کرنے کے بعد خدا کے سپورٹ نہیں کرتے، نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں. اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نتائج اپنی زندگی میں دیکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں، وہ بنیادیں اور بسز بنا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کی طرف جانا وہ دیکھیں، جتنا بھی آپ خود ہی محسوس کر لیں گے اگر آپ میں، چاہے آپ مذہبی آرگنائزیشنز میں شخصیات کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آرگنائزیشنز میں بیٹھتے ہیں، آپ مذہبی شخصیات کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اگر آپ کو یہ سارے مذہبی عمل روزانہ جو انشاءاللہ آپ انجام دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کو اللہ کی طرف بڑھا رہے ہیں، یہ تو آپ دیکھیں، یہ پیرامیٹر تو بڑا واضح ہے نا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ خدا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں یا روزانہ کی بنیاد پہ تنظیم کے اندر اور ضم ہو رہے ہوتے ہیں، شخصیت کے اندر ضم ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ لیکن الہی شخصیات، الہی آرگنائزیشنز، امام خمینی، آپ امام خمینی، جن پر امام خمینی نے محنت کی ہے، جنہیں آپ امام خمینی کا شاگرد کہیں گے، یہ جتنا خمینی سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جہاں یہ خمینی میں ڈوبے ہوئے اس سے کہیں زیادہ اسلام اور اس کی شریعت میں ڈوبے ہوئے ہیں،
اللہ کی محبت میں خمینی سے،
بالکل، یعنی
خمینی محبت میں خدا سے
کہتے ہی ہیں کہ ہم نے جانا وہ اصل میں جانا ہے خدا کی طرف، ہم پہنچ رہے ہیں خدا کی طرف، اور یہ خمینی جو ہے وسیلہ بن گئے ہیں کہ ہمیں وہاں تک لے کے جا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا بھی انشاءاللہ انسان الہی ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی وہ مادیت سے فاصلہ اختیار کرتا ہے اور اس کے کاموں میں وزن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جتنا مادیت کے اندر گھٹتا چلا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ، وہ بظاہر تو لگتا ہے کہ آج اس نے آرگنائزیشن کو سنبھال لیا ہے، آج اس نے وسائل فراہم کر دیے ہیں، آج اس نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس میں آرگنائزیشن کے اندر معنویت کتنی ہے، اس میں روحانیت کتنی ہے، اس میں خدا کتنا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی اہل بیت علیہ السلام کا تو کام یہی تھا کہ جو آدمی روحانی طور پہ مضبوط ہوگا وہی زیادہ عرصے قیام کر سکتا ہے، یعنی استقامت وہ دکھاتا ہے کہ جو معنویت کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، کبھی بھی استقامت وہ نہیں دکھاتا جو مادی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہاں، میری معنویت کا تقاضا اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میری مادیت بھی اگر مجھ سے تھوڑی سی، یعنی اس کمپیریشن کو یاد رکھے گا، یعنی معنویت اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ اگر مادیت بھی تھوڑی اوپر آ رہی ہے تب بھی معنویت میری مضبوط ہے، جب چاہوں اس مادیت کو جو ہے نا فارغ ہو جاؤں، لیکن یہ ہوتا نہیں۔ آدمی جو ہے نا جب مادیت ایک بار اس کے پاؤں کو پکڑ لے، زنجیر بن جائے نا، تو پھر یہ انسان کبھی پرواز نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ مانوی انسان جو ہے وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاؤں کی زنجیر مادیت بن جائے تو پھر اس کی پرواز مانوی اعتبار سے بھی جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہے، نہیں اوپر اٹھ پاتا۔ بہرحال جب باتیں ہم کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک شخصیت سید آغا جعفر نقوی صاحب ہوا کرتے تھے کراچی میں، ان کو آپ جوانوں نے شاید ان کو نہیں دیکھا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ کبھی ان کے ایک ویب سائٹ بنے، کبھی ان کا کوئی ایپ آ جائے، اپلیکیشنس اور ایسا کیسٹس وغیرہ آئیں کہ آپ ان کو سنیں، تو آپ کو اس زمانے میں لگے گا کہ یہ خمینی کا شاگرد یہاں بیٹھ کے کس طرح سے لوگوں کو خمینی کی طرف دعوت دے رہا تھا، اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، کہ لوگوں کو مادیت جو ان کے شاگرد خاص ہوا کرتے تھے یا جو لوگ ان کو سنا کرتے تھے، لگتا تھا کہ یہ سب وہ امام زمانہ والا راستہ ہے کہ جس پر یہ سب اپنی روحانی حیثیت کو، کیفیت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور وہی لوگ استقامت بھی دکھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہرحال اس شخصیت سے بڑا استفادہ کیا ہے ہمارے زمانے کے کچھ لوگوں نے، تو ہماری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ جوان بھی آغا جعفر صاحب کو تلاش کریں اور ان سے استفادہ کریں
انشاءاللہ۔ ضرور آغا، یہ کہا جاتا ہے علم کے 27 حروف ہیں، اور امام کے آنے سے پہلے صرف 2 حروف تسخیر ہو پائیں گے، باقی 25 امام کے آنے کے بعد ہوں گے، تو وہ 25 کون سے ہوں گے؟ کیا ہر گلی میں 2-2, 3-3, 4-4 مجتہد ہوں گے، یا وہ جو ہے نا اس کا تعلق سائنس، ٹیکنالوجی، اسپیس اور ان سب چیزوں سے ہوگا؟ کیا ہوگا وہ اس وقت، مطلب یہاں بیٹھے بیٹھے اچانک ہم امریکہ پہنچ جائیں گے، کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں، یہ جو ہے نا 2 الفاظ ٹھیک ہے، یہ کہ روایت موجود ہے اس طرح کی کہ ابھی اس دنیا میں جو جتنی بھی علمی ترقی ہے وہ صرف علم کے 2 باب کھلیں، بقیہ ابواب کھلے نہیں ہیں۔ اب ہمارے لیے بہت مشکل کام ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ یہ جو بقیہ ابواب کھلیں گے تو پھر اس دنیا کی کیفیت کیا ہوگی، یہ آسان کام نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ کیوں نہیں آسان کام؟ کیونکہ اس کا تذکرہ کوئی بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی ازواج نے کیا نہیں ہے، یعنی ہمیں تو حقائق تک وہی پہنچاتے ہیں نا، ابواب کے کھلنے سے انسان کہاں پہنچے گا، یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو اگر اہل بیت علیہ السلام بیان کر دیتے تو ہم بھی یعنی کسی حد تک لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے، لیکن آسان کام نہیں ہے یعنی ہم بیان کر سکیں کہ ابواب کے کھلنے پر، علم کے بقیہ ابواب کھلنے پر انسان کی ترقی مادی روحانی کیا ہوگی، ملکوں کی ترقی کیا ہوگی۔ اب یہ کہہ دینا کہ جگہ جگہ مجتہدین ہوں گے یا انسان جو ہے وہ جیسے کہ آج ٹیکنالوجی ترقی کر گئی ہے ایسے ترقی کر جائے گی اور وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پہ ہو سکے، یا بہت جلدی جلدی بہت جگہوں پہ ہو سکے, اور یعنی اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے ذہنی احتمالات ہیں جو ہم دیتے ہیں, وہ بھی موجودہ ترقی بنیاد پر دے رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں ہم ایک تخیل ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ 10 برابر ہو جائے تو علم کا باب کھل گیا. میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی جس کو آپ کسی سے مشابہ کریں, ایک چیز کا پتہ ہے, اس کو 10 برابر کریں, اس کو 100 برابر کریں, تو یہ تو وہی 2 باب ہیں جو کھل رہے ہیں, یہ تو وہ 2 ہی ابواب کھل رہے ہیں اگر آپ شباہت لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں معلوم. یعنی آسان نہیں ہے کہ وہ کون سے علوم ہیں, وہ کون سے علمی موضوعات ہیں, وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں, وہ کون سی معنویت ہے, انسان کی کون سی صفات ہیں کہ جو ان ابواب کے کھلنے پر ہوں گی. ان موضوعات کے اوپر جو ہے بات آسان نہیں ہے.
جیسے قرآن میں آتا ہے جنت ہے, جنت میں جو ہے نا وہ نہریں بہ رہی ہیں, ایک خاکہ تمہارے ذہن میں آتا ہے نا.
جی,
اسی طرح جو ہے نا وہ ہم ترقی کو, جو موجودہ دور کی ترقی اس کو ذہن میں رکھے, ہم کوئی نہ کوئی جو ہے نا تخیل کر سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو یہ بھی آپ کے علم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں حور العین کی بات کی جائے یا غلمان کی بات کی جائے یا شراباً طہورہ کی بات کی جائے یا یہ بہتی ہوئی نہروں کی بات کی جائے, نہیں, یہ اصل میں کیونکہ آپ نے یہاں پر یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں, اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ, یہ نہیں, اس سے کہیں زیادہ مزیدار, یہ نہیں, اس سے کہیں زیادہ لذت رکھنے والی چیزیں. لیکن ہے کیا, یعنی ایک چیز موجود ہے جو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے, اس کو ہی ہم جو ہے نا وہ بڑا کر کے بیان کر رہے ہیں. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 2 ابواب کے ذریعے سے ہم اپنے ذہن میں جتنا بھی گناہ زیادہ کرتے چلے جائیں, جتنا بھی احتمالات بڑے کرتے چلے جائیں, مجھے لگتا ہے یہ کہ وہ تو 2 ہی حرف ہیں کہ جو ہم بڑے کر رہے ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ کیا علوم ہیں یا وہ کیا علم کے کیا دروازے ہیں جو کھلنے والے ہیں. یعنی یہ تو خدا ہی جانتا ہے, یہ ہمیں زمانہ ہی جانتے ہیں, اس پر کام بات کرنا مشکل کام.
صحیح. اچھا, اب ایک اہم سوال ہے, بہت اہم, نظام عدل کے حوالے سے. یعنی امام کے بعد جو ہے نظام عدل قائم ہوگا, ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں اس موضوع پر, لیکن شروع سے اگر آپ دیکھیں ابتدائی خلقت سے خداوند عالم نے ہدایت کا انتظام کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے, اور پھر یہ آن ورڈ چلتا رہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا, اس کے بعد آئمہ علیہ السلام کا سلسلہ ہوا تا اس زمانے تک. اب تک ہم نے پوری دنیا میں شاید کسی دور میں ہوا ہو کہ جو ہے نا نظام عدل, شاید سلیمان کے دور میں ہوا ہو کچھ عرصے کے لیے کہ بھائی نظام عدل قائم ہوا, اس وقت سے لے کے اب تک نہیں ہو پایا, اب امام کے دور میں کیسے ہو پائے گا کہ پوری دنیا میں نظام عدل قائم ہو جائے گا, ہر چیز اپنی عدالت میں ہوگی.
جی بالکل. اچھا, یہ 2 ایسے موضوعات یا یوں کہیے کہ 2 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ یہ واقعی آپ کا جو احتمال دینا ہے کہ یہ تو بڑا سخت لگ رہا ہے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا. ایک وجہ یہ ہے کہ جب سے لے کر دنیا قائم ہوئی آج تک, یعنی جزوی طور پہ تو کسی جگہ پہ نظام عدل کا قیام ہوا ہے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا ظالم ہی ہے. یعنی عدل کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جو مقام کسی کا ہے اس کو وہ نہ دینا, شے کا مقام اس کو نہ دینا, یہ جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے, اور عدالت یہ ہے کہ اس کو مقام مل جائے. تو بات تو ٹھیک ہے کہ ایسا ہی ہوا. دوسرا یہ, دوسری طرف بھی آپ دیکھیں تو آپ کے دشمن نے بھی, اللہ کے دشمن نے بھی, وہ لوگ کہ جو انسان کے اوپر اپنی حکومت کے خواہش مند ہیں, انہوں نے بھی ہمیشہ ہی کوشش کی ہے کہ کبھی بھی اس نظام کو قائم نہ ہونے دیں, کبھی بھی اس نظام کو قائم نہ ہونے دیں, عدل کے نظام کو بھی قائم نہ ہونے دیں. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ تو عدل سے بھر جائے گی, یہ تو مساوات سے بھر جائے گی, جیسے کہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. ملعت میں نے کل بھی اشارت کیا تھا کہ یعنی ماضی کا صیغہ ہے کہ جیسے بھر چکی ہوگی, پہلے بھری ہوئی تھی, یوں اس طرح سے اللہ جو ہے وہ عدل سے بھر دے گا. عدالت کا قیام تو ہونا ہی ہے. یعنی خلقت دنیا کا اصل ہدف بھی یہی ہے, اصل ہدف بھی یہی ہے کہ چیزوں کو ان کا اصل مقام دیا جائے. اب اگر انبیاء کی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے, تحریک نہیں رکی ہے, فکر نہیں رکی ہے, نظریہ نہیں رکا ہے, وہ جاری ہے ساری. نہیں آج تک کیونکہ کسی نے قائم نہیں ہونے دیا تو بس ہماری بھی عادتیں خراب ہو گئی ہیں, اب ہم سوچ رہے ہیں شاید ہی ہو, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یعنی ہماری امید کو تھوڑی مرنے دیا گیا, ہماری امید, ہمارا ارادہ, ہمارا حوصلہ. انتظار کے فلسفے میں ایک بڑی بات یہی ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسی ذات کا, ایسی شخصیت کا کہ جو تمام انبیاء کی خواہشات اور خوابوں کو پورا کرے گا. وہ انبیاء کی خواہشات کیا کہی ہے, وہ الہی نظام ہے کہ جو انہی کے ذریعے سے ان کے زمانے میں نافذ ہونا تھا, نہیں ہو پایا. رسول اللہ کے ذریعے سے دس سال بس ایک زندگی ہے مدنی کہ جس میں اس کا نفاذ ہوا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ دس سال کے اندر بھی 80 جنگیں رسول اللہ کو لڑنی پڑیں. 80 جنگوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اوسطاً دیکھیں تو لگتا یہ کہ جیسے ہر 2 مہینے بعد, ہر 3 مہینے بعد ایک جنگ ہو رہی ہے ان 8 سالوں میں, 10 سالوں میں, کہ جو مدنی زندگی ہے. تو رسول اللہ جس طرح چاہتے تھے اتنا زیادہ جنگوں میں الجھا دیا گیا بھائی کہ الحمدللہ ان کی شخصیت اتنی بلند اور مضبوط تھی کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بھی بہت کچھ ہے. یعنی وہ بھی ہم, وہ تو بھائی بہت بہت ہی بڑی بات ہے. وہ جو امام علی علیہ السلام کے 5 سال ہیں, میں کہتا ہوں 5 سالوں کو چھوڑ دیجیے, اس کے اندر جو مالک اشتر کو خط لکھا ہے, یعنی اس کی بھی اتنی ویلیو ہے کہ وہ پتہ نہیں کب سے جو ہے اقوام متحدہ اس کو استعمال کر رہی ہے حقوق انسان کے چارٹر کے طور پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کہا, ان کا کیا, چاہے وہ بہت ہی مختصر وقت کے لیے ہو, لیکن وہ ابھی تک محفوظ ہے. اگر کہیں صحیح طرح پیش کیا جائے تو دنیا لپکے گی اس کی طرف, لپک لپک کے جائے گی کہ بھئی یہ نظام عدل چاہیے. اچھا, ایک طرف یہ, دوسری طرف آئیے جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, جو دنیا کے اندر اس وقت, یعنی اگر میں ظلم کو گنواؤں تو یہ پروگرام چھوٹا بن جائے گا کہ امریکہ کیا کچھ کر رہا ہے, برطانیہ کیا کرتا رہا ہے, اسرائیل کیا خواہشات رکھتا ہے. اگر میں سب کو بیان کروں یا خود وہابیت کے ذریعے سے اور یا آل سعود کے ذریعے سے جو کچھ گزشتہ 100 سالوں میں ہوا ہے, اور اب جو ان کے مرنے سے پہلے پہلے, یعنی ان کے یہ جو انشاءاللہ زوال کی طرف جا رہی ہے آل سعود کی سلطنت, اس زوال سے پہلے وہ کیا استفادہ کرنا چاہتے ہیں, پھر جو نیا سسٹم وہ چائنا اس کو ترکی کی صورت میں متعارف کروا رہے ہیں, اس سے کیا وہ اپنے اہداف لینا چاہتے ہیں, کہ جس کے لیے الگ پروگرامس کی ضرورت ہے. لیکن جتنا ظلم ابھی تک دنیا کے اندر یہ قومیں, یہ ممالک, یہ استعماری طاقتیں کر چکی ہیں, اب یہ ساری انسانیت کے لیے بہت واضح ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیں, ہم اچھی سانس نہیں لے پا رہے, ہم اچھی غذا نہیں لے پا رہے, یعنی ہر چیز کو انہوں نے جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں آلودہ کر دیا ہے, ہر چیز کو آلودہ کر دیا ہے. ہماری سانس, آکسیجن ہماری آلودہ ہو گئی ہے, ہمارا کھانا آلودہ ہو گیا ہے, ہماری تعلیم آلودہ ہو گئی ہے, ہمارا اقتصادی نظام آلودہ ہو گیا ہے, ہمارا یہ جو معاشرتی نظام ہے, خاندان کا سسٹم ہے جس کو معاشرتی نظام کا ایک جز ہے, یہ آلودہ ہو گیا ہے. ہم جس موضوع کو اٹھائیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ہے نا اس میں ظلم کیا ہے. ہم تعمیرات کے اعتبار سے ظالم ہیں اس وقت, یعنی جو طرز تعمیر ہم نے اپنایا ہوا ہے, جو نیا طرز تعمیر دنیا نے ہم کو دیا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ یعنی فیملیز جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے بجائے, فیملیز جو ہیں وہ اپنی جس کو آپ کہیے کہ اپنے آپ کو بچانے کے بجائے کس طریقے سے جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہو رہی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ, جو ظلم ہمارے ساتھ ہو چکا ہے نا, اس کے بعد انسان آمادہ ہے. اب وہ انسان چاہے وہ یورپین ہو, وہ انسان چاہے چائنیز ہو, وہ انسان چاہے غیر مذہبی ہوں اور مذہبی ہوں, ادیان کے والے ہوں, غیر ادیان والے ہوں, یہ سب متوجہ ہو چکے ہیں کہ کوئی عادلانہ نظام اس ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھے گا. یعنی خواہشات, انسان کا آمادگی, انسان کی تیاری اس کی طرف پہنچنے اور اس کی طرف بڑھنے کے جو لگن ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اب یہ جیسے ہی آپ امام, میں کئی بار اس کو کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جن کو جو چاہتے ہیں نا کہ جو تشنگی ہے اس وقت انسانیت کے اندر, اس تشنگی کو اگر کوئی ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے کا کچھ ایسا تعارف کروائیے کہ جب ان کے ظہور کے بعد کے جو حالات ہوں گے. دیکھیں, اس کی ابھی ایک ہلکی سی مثال ہے کہ جو انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں قائم ہوئی ہے, جو ہم ولایتی نظام کہتے ہیں کہ ولایت کا نظام بنا ہے. یہ ولایت کا نظام آپ کے سامنے ہے کہ کتنے لوگوں کی دنیا کے اندر یہ خواہشات ہیں اس وقت کہ وہ کسی طریقے سے بھی جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے اپنے آپ کو لے کے ایران شفٹ ہو جائیں. کیوں ایران شفٹ ہونا چاہتے ہو؟ وہاں تو فارسی زبان بولی جاتی ہے, وہاں تو ایجوکیشن بھی ساری فارسی میں ہے, وہاں تو یعنی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا بظاہر, مادی ترقی میں تم کر نہیں سکتے ہو. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں وہاں پر روحانیت کا احساس ہوتا ہے, معنویت کا احساس ہوتا ہے, عدالت کا احساس ہوتا ہے, ہم امنیت کا احساس کرتے ہیں. یہ 4-5 بڑی باتیں جو ہے نا اصل میں اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ظلم سے تنگ آ چکے ہیں, غیر عادلانہ نظام سے تنگ آ چکے ہیں, اور ہم سب کی جو الحمدللہ ڈائریکشن ہے اس وقت, کم سے کم نگاہیں ہیں, وہ کسی عادلانہ نظام کی طرف ہیں. آپ جتنا اچھا متعارف کرواتے چلے جائیں سسٹم کو, آپ جتنا اچھا انشاءاللہ امام زمانہ کے بعد کے جو حالات ان کو بیان کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, آپ نے دنیا کی خواہشات کو ڈائریکشن دے دی.
یعنی اور یہ ڈائریکشن, ہم ظلم کے غیر فطری عوام جو ہے وہ ظلم کے غیر فطری نظام سے متنفر ہو کے اب ڈھونڈ رہی ہے کہ عادلانہ نظام ملے.
بالکل,
یہی پیش خیمہ بنے گا کہ امام جو عادلانہ نظام قائم کرے.
یعنی انسانیت کو خدا نے 13 شخصیات دیں معصومین کی صورت میں, جب آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو چودہویں معصوم کو جو آپ کے امام ہیں بارہویں ان کو اسی لیے اپنے پاس محفوظ کیا کہ جب تک اب تم تڑپو گے نہیں نا, جب تک اب تم جو ہے وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہو جاؤ گے, یہاں بھائی یہی چاہیے, اسی کی ہم حفاظت کریں گے, یہ واقعی رسول اللہ کا نظام, انبیاء کا نظام, واقعی علی کا نظام, ائمہ کا نظام, یہ وہ قائم کرنے والا ہے. لفظ قائم اس لیے آتا ہے کہ یہ ان سب کو قائم کرنے والی شخصیت ہے کہ جو کچھ آج تک خدا چاہتا تھا انبیاء کے ذریعے سے. اور ہماری جتنی پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, دنیا میں جتنا ظلم ہوگا انشاءاللہ اہل حق اتنا ہی اس پیاس اور جستجو کو محسوس کریں گے, اور وہ خود بخود پیش خیمہ بنے گا کہ وہ ہم ظہور سے نزدیک ہوں گے.
سوال یہ ہے کہ ثقافت کسی بھی معاشرے کے, چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو, غیر اسلامی معاشرہ ہو, مغربی معاشرہ ہو, مشرقی معاشرہ ہو, کوئی کسی بھی معاشرے میں جو اس کی ترقی کے لیے جو ثقافت متعارف کروائی جاتی ہے اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے. اگر وہ نہ متعارف کروائی جائے تو معاشرہ جو ہے نا وہ اس روش پہ نہیں چل سکتا جس کے لیے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اب امام جب تشریف لائیں گے تو امام کا بھی انہوں نے ان کو اسلامی معاشرے کا جو ہے نا بنیاد رکھنی ہے, اسلامی معاشرے کو قائم کرنا ہے, تو امام کا ثقافتی پروگرام کیا ہوگا؟
اچھا, اس سے پہلے کہ ہم ثقافتی پروگرام کو بیان کریں, وہ جو امام کا پروگرام ہے ثقافتی, ہم یہ سمجھیں تو ثقافت کہتے ہیں کسے, یعنی ہمیں پتہ تو ہو کہ کلچر کہلاتا کیا ہے, ہمیں پتہ تو ہو کہ یہ جس کو ہم فرہنگ کا نام دیتے ہیں, کلچر کا نام دیتے ہیں, ثقافت کہتے ہیں, تمدن نہیں, یعنی ہم سویلائزیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم صرف کلچر کی بات کر رہے ہیں. کلچر آپ کے سامنے ہے کہ یہ جتنے قومیں ہیں, جتنے ممالک, حتیٰ کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے پاکستانی, اگر آپ سندھی کلچر دیکھیں وہ مختلف ہے پنجابی کلچر سے, آپ پنجابی کلچر دیکھیں وہ مختلف ہے مہاجر کے کلچر سے, اسی طرح یہ سارے کلچر مختلف ہیں بلوچ اور پٹھانوں کے کلچر سے, یعنی ایک ملک میں بھی کئی کلچر اس وقت موجود ہیں, کئی ثقافتیں موجود ہیں. اچھا, اگر ہم اس کو خالی محدود رکھیں کہ کھانا پینا, رہن سہن, کھانا پینا, رہن سہن, پہننا, اوڑھنا, بچھونا جس کو کہا جاتا ہے, تین چار چیزیں یہ ہو گئیں, پانچویں چیز ہم کہیں کہ کسی حد تک جو ہے نا وہ آپ کہیے کہ دشمنی دوستی کی بنیادیں, آپ کہیں کہ قربت اور غیر قربت کی بنیادیں, آپ کہیں کہ لوگوں کے اقتصاد کے اوپر کیا چیز حاوی ہے, یہ اگر ہم یہ محدود رکھیں ان چیزوں کو, میں اس سے اوپر کی بات کرتا ہوں, یعنی ثقافت, یعنی یہ ٹھیک ہے اگر کوئی بہترین کلچر پیش کیا جائے گا, اور جو انشاءاللہ اسلامی کلچر ہی ہے, اسلامی کلچر کی جو سب سے خوبصورت بات ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہر کلچر کی خوبصورت چیزوں سے مل کر بنتا ہے, یعنی وہ یہ نہیں کہے گا کہ اگر میں ایک اسلامی کلچر دے رہا ہوں تو اے پاکستانی ہوں تمہارا کلچر بالکل فیل ہے, میں ایک اسلامی کلچر دینا چاہتا ہوں اے ایرانی ہوں تمہارا کلچر بالکل فیل ہے, ایک نیا کلچر آ رہا ہے تو نہ مصر اور تیونس کا کوئی کلچر ہے فرض کریں, اور نہ ہی کوئی عرب دنیا کا کوئی کلچر ہے, اور نہ ہی اسی طرح ترکی کا کوئی کلچر ہے. اسلام کا یہ انداز نہیں ہے, اسلام کا انداز یہ ہے کہ وہ معیارات بیان کرتا ہے کہ اسلامی کلچر کے معیارات کیا ہیں, یعنی کیا مطلب, یعنی صلہ رحمی ہونی چاہیے, اور فرض کریں وہ صلہ رحمی جو ہے وہ کسی ایک خاص قوم, کسی خاص کلچر کے اندر بہت اچھی ہے, تو اسلام نے اسی کو اپریشیٹ کر کے اس کو لے لینا ہے کہ بھائی بہترین بات ہے, ہم صلہ رحمی کہتے ہیں تمہارے یہ پائی جاتی ہے, والدین کا احترام ہے, اب وہ جس کلچر کے اندر ہے وہاں سے اٹھا لیں گے, یہ بات, بڑوں کا احترام جس کا آپ کہیں, والدین کا احترام, اسی طرح سے ہر تعمیرات ایک اسلامی طرز تعمیر ہے, اب وہ ہم اس وقت متعارف کراتے کراتے پتہ چلا کہ کسی ایک خاص قوم کے اندر, ایک خاص کلچر میں, ایک خاص طرز تعمیر پایا جاتا ہے کہ جو الحمدللہ جہاں انسان کو احساس امنیت دیتا ہے وہ انسان کو اندر جو ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, یعنی چار دیواری کے خیال کے اندر جہاں پردہ بھی محفوظ ہوتا ہے انسان کا, جیسے آپ ابھی جو دیکھیں چار کمرے بنائے اور سامنے امریکن کچن بنا دیا, اور ہم بہت مطمئن ہیں کہ امریکن کچن ہے, ڈرائنگ روم کے سامنے اور کمروں کے سامنے دروازے یہیں کھول رہے ہیں, یہ خود بخود خواتین کو حجاب اتارنے کی دعوت ہے. اگر اسلامی دیکھتا ہے اسلامی کلچر کہ کسی کلچر کسی قوم کے اندر ایک اچھی چیز موجود ہے, اس کو اڈاپٹ کرتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد اس کے اوپر اسلامی رنگ چڑھا دیتا ہے. ہاں, اور جہاں کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تو ہمارے پاس قواعد و قوانین موجود ہیں اسلام کے اندر, پھر ہم وہ اپنے نظریے پیش کرتے ہیں جس بنیاد پر کلچر بنتا ہے, جہاں پر یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. تب اسلامی کلچر کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں, اگر اب اس کلچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہم السلام نے کوشش کی ہے, یعنی سب سے پہلے تو اس انسان کے کلچر, یعنی اس انسان کا ذاتی بیہیویئر سے لے کر اور اس کا اجتماعی بیہیویئر, اس کا سوچنا, یعنی جو سب سے بڑی بات آتی ہے فرینڈ میں وہ اس کا سوچنا, اس کا انداز تفکر, سوچنے کا طرز, یعنی جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, کن بنیادوں پر سوچتا ہے, یہ سارے کام جو ہے نا یہ اہل بیت علیہ السلام خواہش رکھتے ہیں کہ آپ یہ اس قرآن کی بنیاد پر اور اہل بیت کی جو انشاءاللہ سیرت ہے اس بنیاد پہ کریں. تو جب ہم تفکر کہہ رہے ہیں تو پھر تفکر کے ذیل میں جتنی چیزیں آتی ہیں نا وہ سارا نظام اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہوا ہے, وہ ظلم کے خلاف قیام ہو سے لے کر اور وہ ذاتی چھوٹا سا مسئلہ کہ میں نے اپنی زندگی کو اٹھنا کیسے ہے، ٹائمنگ میری سونے کی کیا ہونی چاہیے، میری بازاتی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، ملنا ملاقات کیا ہونی چاہیے میرا، یعنی یہ چھوٹے سے چھوٹے موضوعات جو انسان شخصی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اجتماعی بڑے سے بڑے موضوعات، یہ سارے یہ سب کلچر جو ہے نا اس کو کور کرتا ہے
ملا کے پورا،
اور اسلامی کلچر کبھی آ جائے کسی معاشرے کے اندر تو بس آپ سمجھیں کہ وہاں پر یعنی اتنی بڑی بات کی گئی کہ آپ یہاں تک ہوگا کہ اگر بھائی چارگی اس حد تک بڑھ جائے گی، لوگوں کی آپس کے روابط اس حد تک بہتر ہو جائیں گے کہ آپ اپنی ضرورت کے پیسے اگر کسی کی جیب سے نکال لیں تو وہ آپ سے یعنی آپ کا بھائی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تم نے میری جیب سے پیسے کتنے نکالے۔ دیکھیں نا جس کلچر کی طرف ہم کو الحمدللہ دعوت دی جا رہی ہے اس کی جو ہے جو خوبصورت جو نتائج نکلے نا وہ اس طرح کے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے کے بجائے، وہ اس کے اوپر حملے کرنے کے بجائے، وہ اس کی غیبتیں کرنے کے بجائے، وہ اس کے خلاف دھوکہ اور جھوٹ بولنے کے بجائے، بہنوں کے بھائیوں کے حق کھانے کے بجائے کھا جاتا ہے، یہاں پر ماں باپ کا بے احترامی جو کچھ ہو رہی ہے ہم اس کے یعنی بالکل مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی کلچر جو ہے وہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ انسان کو ایک بہترین مقام اور اس کا وہ اصل مقام جو آپ نے عدالت کی بات بھی کی تھی کہ والدین کے حق کا مقام، بھائی بہن کا حقیقی مقام، گھر کا حقیقی مقام، پرندوں کا حقیقی مقام، پودوں کا حقیقی مقام، انسان کا رہن سہن، پہننا، کپڑے، یعنی ملاقاتیں، اس کی بات، اس کی آواز،
یہ سب چیز آتا ہوگا
جب کلچر کہہ رہے ہیں آپ اسلامی، تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ جب آپ ان سب کے اندر انشاءاللہ کوئی اسلامی رنگ بھریں گے نا تو آپ دیکھیں گے دنیا کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سے نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں، اندر تعصب بیٹھ جاتا ہے، یہ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ جنگوں اور اسلحے کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے، یہ برتری کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو امام کا آنا یعنی اصل میں یہ چیزیں لے کر آتا ہے، لا رہا ہے، اور یہ ثابت ہے رسول اللہ کے زمانے میں۔ دیکھیں نا آپ، غریب آدمی کے ساتھ کوئی امیر بیٹھا اور اس نے منہ بنایا تو رسول اللہ نے اسے بات نہیں کی کہ تم یعنی غریب آدمی کے برابر میں بیٹھ گیا ایک امیر آدمی تو تمہیں جو ہے وہ اتنا برا لگا، ہمارے کلچر کے اندر اتنی چیزیں نہیں ہیں،
کیا
ہمارے اندر سبھی جو ہیں وہ اسلام اور مسلمان اور انسان کی بنیادوں پر ایک ہیں، یہاں رنگ کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہاں نسل کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہاں برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور تقوی کی بنیاد پر برتری نظر تھوڑی آتی ہے کہ تم اہل تقوی آؤ میرے ساتھ بیٹھو گے، نہ 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 نہ، یعنی تم جتنا زیادہ صاحب تقوی ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تم دنیا میں عام لوگوں کے ساتھ اور زیادہ گھل مل کر رہنے لگو گے، یعنی صاحب تقوی کی پہچان ہی بڑی مختلف۔ بہرحال تو معیارات ہی کیونکہ تبدیل ہیں ہر چیز کے، تو ہم جس معیار کی بات انشاءاللہ امام کے آنے پہ کر رہے ہیں، دنیا کو تو برا لگنا ہی لگنا ہے، انہوں نے اس کو متعصب دنیا بنایا ہے، انہوں نے اس کو قوم پرستی، مذہب پرستی، پول پیسہ پرستی، یعنی اس طرف لے کے جا رہے ہیں، پرستشن بنیاد پہ خوبصورتی پرستی، یعنی ہم ان چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ امام جو ہیں وہ معنویت کی جو ان شاء اللہ جس کو نتیجہ ہے اسلامی کلچر کا کہ انسان کی معاونیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی روحانی ترقی میں اضافہ ہوتا ہے۔
سر اگر آپ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، آپ نے کہا کہ لوگ امام کے دور میں ایسا ہوگا سنہ لیے پھر رہے ہوں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یا صدقہ خیرات لیے پھر رہے ہوں گے کہ بھائی کوئی لینے والا مل جائے، اس کا کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اب اس یہ بھی روایت ملتا ہے کہ زمین جو ہے نا وہ اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان سے بھی جو ہے نا وہ خداوند عالم کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی، یہ سب تو ہے، کیا یہی وجہ ہوگی کہ جس کی وجہ سے امام کی اقتصادی پالیسی بہت مضبوط ہوگی، یا امام کوئی بہت بہتر اقتصادی پالیسی جو ہے نا اپنائیں گے؟ کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں سرمایہ دارانہ نظام فیل ہو گیا، روس کا نظام فیل ہو گیا، سب فیل ہوتے جا رہے ہیں، تو امام کا خود اقتصادی پروگرام کیا ہوگا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔
اچھا یہ سوال تو بڑا چھوٹا سا ہے، جواب بہت تفصیلی ہے اس کا، لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی امپورٹنٹ بتاؤں، یہاں پر صرف اشارہ دینا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ انقلاب اسلامی ایران 40 سال سے کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی بیسس کو کھولنا اور اس کے موجودہ جہاں تک یہ پہنچ چکا ہے اسلامی اقتصادی نظام، کہ جو انشاءاللہ دنیا کے تمام جتنے بھی آج تک اقتصادی نظام بنے اس سے بہتر ہوگا، یہ صرف جملہ جو ہے نا، جملہ یہ بڑا، دیکھیں میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب ابراہیم زکزکی جو کہ نائجیریا کے شیعوں کی قیادت ہیں، یہ امریکن یونیورسٹی جو کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا کرتی تھی، ساؤتھ افریقہ کی ایک امریکن یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کی عمر اس وقت بہت زیادہ ہوئی، تو وہ 19-20 سال ہوگی جب وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت جو ہے نا جو پروفیسر ہے انگریز، اب شاید وہ امریکن ہی ہو، وہ وہاں پر اپنی گفتگو کے دوران یہ کہہ رہا تھا کہ کیپٹلزم فیل ہو گیا ہے، یعنی وہ کوئی اقتصادی نظام پیش نہیں کر سکا، اسی طرح سے سوشلزم تو پہلے ہی پہلے بیکار ہو چکا تھا. جب یہ دو بڑے نظام نہیں ہیں تو پھر یعنی اب توقعات نہیں ہیں. ہم بہت تیزی سے جو ہے نا وہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس میں لوٹ مار کے علاوہ کچھ بچے کی نہیں. کے لیے وہ لوٹ مار جو ہے بڑی پروفیشنل لوٹ مار ہے, یعنی وہ لوٹ مار جو ہے نا وہ کر رہا ہے ورلڈ بینک, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوٹ کے لے گیا. یعنی وہ ڈاکو جو ہے نا وہ ابھی ڈھاٹا باندھ کے نہیں آتا ہے, وہ ٹائی پہن کر آتا ہے. اور کس طرح سے ملک کی معدنیات کو لے کے جاتا ہے کہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کیا چلا گیا, کیونکہ وہ ٹائی میں آیا ہے, انگلش بول رہے ہیں. اور یہ اس نے نہیں کہا تھا, اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ دنیا کے اقتصادی نظام فیل ہو گئے. لیکن ایک آواز اٹھی ہے, اب دیکھیے اس میں کتنی جان ہے. یہ جملہ اس نے کہا اور زکزکی نے اس بات کو پکڑ لیا, ابراہیم زکزکی 19 سال کا نوجوان, اس نے کہا بھائی وہ کہاں سے آواز اٹھی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نیا معیشت کا نظام ہے, اقتصادی نظام ہے کہ جو اس دنیا کی اس بحالی کو, اس بدحالی کو ختم کر سکتا ہے. یہ جو تصور ہے تمام اقتصادی نظاموں کا کہ امیر تر ہوتا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے, مڈل مین ختم ہو رہا ہے, یعنی یا بہت ہائی جنٹری ہوگی یا پھر وہ ہوں گے جو روڈ پر پڑے ہوں گے جن کے پاس گھر ہی نہیں ہوگا. اور امریکہ کی حالت آپ کے سامنے, پورے یورپ کی حالت آپ کے سامنے, کیسے جو ہے نا وہ ایسا ایسا سب اپنے گھروں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں, روڈوں پر آ رہے ہیں. لیزنگ کا سسٹم تھا اور باہر جس طرح سے بینکوں نے ان کو چوس لیا, کھا لیا, پورا نگل لیا. تو زکزکی نے اس جملے کو پکڑ لیا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس طرح کا نظام پیش کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایران میں انقلاب آیا ہوا ہے, آئے ہوئے انقلاب کو شاید پہلا دوسرا سال تھا, وہاں پر ایک شخصیت ہے خمینی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اپنا اقتصادی نظام بھی رکھتا ہے, جہاں اسلام اپنا حکومتی نظام رکھتا ہے وہاں اسلام اپنا اقتصادی نظام بھی رکھتا ہے. یہ جملہ اس نے کہا ہے. زکزکی اس جستجو پر جو ہے نا وہ ایران آ گیا, صرف اس جملے کی بنیاد.
اچھا اس
امریکن کے, جی جناب, اس امریکن کی بات کہنے پر وہ آ گیا ایران. اس نے آ کے خمینی سے ملاقات کی. جب سے خمینی کی ملاقات کی نا تو وہ اتنا دنیا کی مادیت کو دیکھ چکا تھا کہ ان کی روحانیت میں وہ ضم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اس نے حوض علمیہ قم میں اپنے طالب علم شروع کر دی, اور شاید 6 سال, ایک خبر کے مطابق 9 سال کچھ لوگ کہتے ہیں, بس اتنا ہی رہا اور واپس گیا. اور اس نے آپ نے دیکھا کہ جب اس نے وہاں جا کے اہل بیت علیہم السلام کے دین کو پھیلانا شروع کیا تو انشاءاللہ خبر کے مطابق جو ہے وہ 1.5 کروڑ لوگ, اگر وہ 1.5 کروڑ نہ بھی ہوں تو 1 کروڑ اس 7-8 کروڑ میں سے, کیونکہ نائجیریا کی پوری آبادی ہے, اس اللہ کے بندے نے 1/8 کو جو ہے نا وہ شیعہ کر لیا. اب میں یہ خالی آپ کو یہاں سے جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہوں اس طرف کہ جب خمینی بت شکن کے پاس الحمدللہ یہ بات تھی, اور قرآن جس میں کوئی خشک و تر ایسا نہ ہو کہ قرآن میں نہیں ہے, آپ کو وہ شخصیات چاہیے نا کہ جو ان میں سے استنباط کر کے نکالیں اس نظام کو. اہل بیت کی سیرت میں بھی ہے اور اس قرآن کے اندر بھی ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کیونکہ گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو ان سے تمسک رکھو. اس کا مطلب ہے سب کچھ اس کے اندر ہے, لیکن جو اس کے اندر سے یہ تو ہیں اتنے گہرے ہیں کہ ان کا باطن جو اس تک پہنچنا ہی مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ہمیں چاہیے تیراک, وہ تیراک کے جو اندر جائے اوپر جا کے نا تلاش کرے, اس کو ہم کہتے ہیں استنباط. وہ جو خود جو اپنے آپ کو نیچے اتارتا ہے اس کو کہتے ہیں مجتہد. وہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو علم سے مسلح کر لیتا ہے, اپنی طاقت کو بڑھا لیتا ہے, وہ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے. جتنا گہرا ہوتا ہے وہ اتنا ہی گہرا اترتا ہے, اور وہ جتنا اترتا چلا جاتا ہے نا پھر وہ لے کر آتا ہے. اب جو ایران کو موقع ملا نا, وہ ایران کو اجتہاد میں صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ موقع ملا ابھی حکومتی نظام سمجھانے کا. ابھی ہم اگلے مرحلے میں جا رہے تھے, یعنی انقلاب آیا اور حکومتی نظام آیا جس کو آپ ولایت فقیہ کہتے ہیں. اب ولایت فقیہ کھلنا ہے, جس میں تعلیمی نظام ہے, پھر جس میں اقتصادی نظام ہے, جس میں سارے نظام ہیں. جب ہم اس طرف بڑھ رہے تھے نا تو انہوں نے پھر جنگ مسلط کر کے شہید کرنا شروع کر دیا لوگوں کو. اب آپ آئیے, یعنی یہاں اگر آپ اسی سمجھ میں آ جاتا مقدمہ میرا, تو آپ آئیے امام زمانہ کے زمانے میں. امام زمانہ کو وہ کنویں میں چھلانگ لگا کے, یعنی دوسرے لفظ میں وہ گہرائی کے اندر اتر کے اجتہاد کر کے نہیں لانا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے یعنی فنگر ٹپس کے اوپر ہے, جیسے ہی طاقت انہیں ملتی ہے جو آپ نے اور میں نے دینی ہے. یہ طاقت ان کے پاس کہاں سے آنی ہے؟ یہ طاقت میں نے اور آپ نے دینی ہے. یعنی جب تک آپ اس کو پاور کا احساس نہیں دلائیں, جب تک شخصیت کو کہیں گے کہ آپ کے ماننے والے کچھ ہیں جو آپ کی حفاظت کریں گے, کچھ آپ کے لوگ ہیں کہ جو آپ کے کہے ہوئے کو امپلیمنٹ کریں گے, یہی تو سارے معصومین چاہتے تھے. جب معصوم کو یہ احساس ہو گیا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں, کہ اب میں نے کہا کہ ان بنیادوں پر اقتصادی نظام ہے, ان بنیادوں پر حکومتی نظام ہے, ان بنیادوں پر تعلیمی نظام ہے, ان بنیادوں پر دفاعی نظام ہے, جیسے ہی آپ نے باتیں شروع کی اس بنیاد پر تعمیری نظام ہے, یہ تعمیرات اس طرح نہیں ہونی ہے جس طرح ہوئی ہوئی ہیں, روڈوں کی تقسیم صحیح نہیں ہے, یہ گاڑی جو 4 آدمیوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ٹھیک نہیں ہے, گاڑی اس طرح نہیں بننا چاہیے, 4 چپائیاں نہیں ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے ابھی کتنے لوگ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کہیں بھائی مسجد کی بلڈنگ زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے, بینک کی بلڈنگ کو نیچے ہونا چاہیے. کتنے لوگ میں اور آپ قبول کریں گے؟ ہم سب مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. تو بھائی لگتا تو بہت اچھا ہے کہ وہ آئیں گے تو سارے دنیا کے نظام دیں گے, بات یہ کہ میں اور آپ کس حد تک آمادہ ہیں؟ آپ سے وہ کہیں گے بھائی اس فلیٹ سسٹم کے اندر تم جو رہ رہے ہو لگژری کر کے یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, نیچے آ جاؤ جہاں سے تمام متوسط شیعہ رہتے ہیں نا, بلکہ اس طرح سے زندگی گزارنی. آؤ لو بھیا یہ کیا بات ہو گئی, آپ ہمیں کہاں سے کہاں کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ, ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم تو شیعہ ہیں تو آپ کہاں کہاں لے کے جائیں گے ہم کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں آؤ ذرا برابری میں. مولانا کائنات کا سسٹم ہوگا نا بھائی,
مولانا کائنات میں بھی ایسے ہی ہوا
احسن تم. تو بات یہ ہے کہ یہ سارے نظامات اس اللہ کے بندے کے فنگر ٹپس ہیں, یوں کریں گے نظام نافذ ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن وہ ہیں کہاں کہ جن پر نافذ ہوگا. یہ وہ سلسلہ ہے جس کو آپ انتظار کہتے ہیں, جس کو آپ انشاءاللہ مقدمہ کہتے ہیں, جہاں سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے مرحلے میں
مطلب بات ہوتی رہیں گی, چلتی رہی ہے کہ ٹائم جو ہے نا بہت آگے
نکل گیا, ختم کر دیتے ہیں.
ناظرین ٹکرام, اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ہم پھر اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے, آغا صاحب کو پھر زحمت دیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.